الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطي فعقد تحته طلحة فسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أوجب طلحة. یہ عنوان قائم کیا ہے باپ کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرہ کا بیان. زرہ جس کو گجراتی میں بختر کہتے ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے، لوہے کا کرتا، جو جنگ اور لڑائی کے موقع پر اس لیے پہنا جاتا تھا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر یا ان کی طرف سے کیا جانے والا تلوار وغیرہ کا حملہ اس سے روکا جا سکے، اور ان تیروں اور تلواروں سے جسم کو کوئی گزند نہ پہنچے. آج کل جیسے بلیٹ پروف استعمال کرتے ہیں گولی سے بچنے کے لیے، اسی طرح اس زمانے میں تلوار، تیر اور نیزے سے بچنے کے لیے لڑائی کے موقع پر یہ پہنا جاتا تھا، اسی کو زرہ کہتے ہیں. عربی میں اس کو درعن کہا جاتا ہے. کبھی تو پورے جسم کے لیے ہوا کرتا تھا، کبھی کچھ مختصر بھی، بازو وغیرہ کھلے ہوئے ہیں جیسے اسکرٹ ہوتا ہے اس طرح، یا بازو کھلے ہوئے ہیں اور نیچے بھی گویا پنڈلیوں تک کا اور پورے جسم کو ڈھانپے، ویسا بھی ہوا کرتا تھا. یہ لوہے کی کڑیوں کو ملا کر جوڑ کر کے اس زمانے میں بنایا جاتا تھا، اسی کو زرہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی کئی زرہیں تھیں. ایک تو उसका नाम, तमाम जिरहों के नाम थे, कुल 7 जिरहें थी, एक का नाम था जातुल फुजूल। ये बहुत बड़ी थी, पूरे जिस्म को जो है वो घेर लेती थी अपनी वसात की वजह से, इसलिए इसको जातुल फुजूल भी कहते हैं। हजरत साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो अंसार के कबीले खजरज के सरदार हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया पेश की थी। और जो रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई ऐसी हालत में कि आपकी ज़िराह ये एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, अबू शाहमा नामी यहूदी से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 30 सा गल्ला खरीदा था, कीमत अदा नहीं कर पाए थे, रहन के तौर पर ये ज़रा जो ज़ातुल फ़ुज़ूल है वही रहन रखी हुई थी, और इंतकाल के बाद वो छुड़ाई गई। तो ये वही ज़रा है ज़ातुल फ़ुज़ूल। और एक ज़रा थी जिसका नाम था ज़ातुल हवाशी, एक थी ज़ातुल वशाह, एक फिज़ा, एक सुगदिया। ये फिज़ा और सुगदिया ये दोनों ज़िरह हैं कबीले बनू कैनका, जो यहूदियों का कबीला है, उनका उनके यहाँ से जो सामान गनीमत के तौर पर आया था उसमें से ये दो ज़िरहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल ली थी, और एक बतरा और एक खरनक। ये कुल 7 ज़िरहें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थी। जंग के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको इस्तेमाल फरमाते थे, और आपका इस तरह इनको इस्तेमाल फरमाना ये कोई तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। कुरान में भी अल्लाह तबारक व ताला ने दुश्मनों के मुकाबले में एहतियात और हिफाजत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और फिर ये कि ये जो असबाब हैं, ये असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, असबाब इख्तियार करने के बाद भी एतमाद और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो, ये है हकीकी तवक्कुल। तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरहों को बयान करने के लिए इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब कायम किया है। हजरत ज़ुबैर इब्ने अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर सहाबी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं, और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हजरत अस्मा उनके निकाह में थी, इस माना करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ़ भी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद लिकुल नबीयिन हवारियुन व हवारिय ज़ुबैर, के हर नबी का एक खसूसी मददगार हुआ करता है, और मेरे खसूसी मददगार हजरत ज़ुबैर हैं, बड़े बहादुर थे। बहरहाल वो इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहुद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर 2 ज़िरहें थीं, ज़ातुल फ़ुज़ूल और फ़िज़ा। ये 2 ज़िरहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अतहर पर ज़ेब तन की थी। फ़नहज़ा इला सख़रते, जंग ख़त्म होने के बाद ये ग़ज़वा उहुद जो है, उहुद एक पहाड़ है जो मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये सन हिजरी 3 में शव्वाल के महीने में एक जंग मुशरिकीन मक्का के साथ यहीं इसी पहाड़ के पास हुई थी, जिसको जंगे उहुद कहा जाता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़ख्म आए थे। तो जंग ख़त्म होने पर, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ज़ख्म भी हुए थे, आप उस जंग के दौरान अबू आमिर राहिब नामी एक काफिर ने आप सलासम के लिए कुछ गड़े खड्डे खोदे थे मैदान जंग के अंदर, जिनको ऊपर से जो है बंद कर रखा था, जैसे घड़ा न मालूम हो, उसमें गिरने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है घुटनों और रान वगैरह के ऊपर जो है जख्म भी छिले भी गए थे। बहरहाल उन जख्मों और जो है चोटों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को काफ़ी नकाहत और कमज़ोरी आई थी। उस जंग में एक मौका वो भी आया था कि ये मशहूर हो गया नऊज़ु बिल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। ये कुफार ने एक अफवाह चलाई थी। वैसे एक सहाबी जो मुसलमानों का झंडा उठाए हुए थे, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो शहीद हुए थे, उनकी वजह से भी ये अफवाह उड़ाने का मौका मिला था। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। उस नकाहत की हालत में जंग ख़त्म होने के बाद वही एक चट्टान के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चढ़ना चाहा, या तो इसलिए कि मुसलमानों को, बहुत सों को अभी तक पता नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं तो मुसलमान आपको देख लें, या ये है कि जंग ख़त्म होने के बाद कुफार का क्या हाल है वो आप देखना चाहते थे। जो भी वजह हो, आप एक चट्टान के करीब तशरीफ ले गए और उस चट्टान के ऊपर चढ़ना चाहते थे। जरा ऊंचाई पर थी वो चट्टान और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अथहर पर दो दो जिरहें थी लोहे की। जाहिर है वो तो बहुत वजनी होती हैं। तो एक तो आप सलासम जख्मी और उन जख्मों की वजह से आपको नकाहत थी, मजीद बना इन जिरहों का बोझ। ऐसी हालत में वो जरा चट्टान भी ऊंचाई पर थी, आपके लिए चढ़ना मुश्किल हो गया, नहीं चढ़ पाए। फलम यस्ति, आप चढ़ नहीं पाए। फाकदा तहतहु तलहता, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी अशरे मुबशरा में से और जो है वो मशहूर सहाबी हैं, कबीले बनू जोहरा से ताल्लुक रखते हैं। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे बिठाया और उनके कंधों पर पांव मुबारक रख करके फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस चट्टान के ऊपर चढ़े। तो फसैदन नबी फाकदा तहतहु तलहता, हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने नीचे बिठाया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के ऊपर, फसैदन नबी हत्तस्तवा अला सखरते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के ऊपर चढ़े यहाँ तक कि अच्छी तरह पहुंच गए। हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इस रिवायत के रावी हैं, नकल करने वाले हैं, वो फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, औजब तलहतो, कि तलहा ने अपने लिए वाजिब कर लिया। क्या वाजिब कर लिया? वह अपने इस अमल से अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया, या अपने इस अमल से अपने लिए मेरी सिफारिश और शिफात को वाजिब कर लिया। वैसे जंगे उहुद के मौके पर हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके अलावा एक और कारनामा भी अंजाम दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जो दुश्मनों की तरफ से तीर आप पर बरसाए गए, उन तीरों को रोकने के लिए खड़े हो गए थे, अपने हाथ पर रोका। उस रोज 80 से ज्यादा जख्म उनको आए थे और उनका हाथ उन जख्म तीरों को रोकने की वजह से बेकार हो गया था, शल हो गया था। हजरत साहबा कहते थे कि वो दिन हजरत तलहा का दिन था, यानी गोया उस दिन उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदल्लाहु अलैहि फमिनहुम मन कदा नहवहु वमिनहुम मन यंतज़िर, में मन यंतज़िर में हजरत जुबैर हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शुमार करते हैं। बहरहाल यहाँ तो اس روایت کو اس لیے لائے کہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں زیب تن کی تھی، گویا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو بیان کیا. ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ تھا ان یزید بن خصیفہ تھا ان صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درعان قد ظاہر بینہما. یہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر احد کے دن دو زرہیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے پہن رکھی تھی، گویا دو زرہیں آپ نے ایک نیچے ایک اوپر اس طرح دو زرہیں آپ نے پہنی تھی. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرہوں کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس روایت کو امام ترمذی نے یہاں پیش کیا ہے. باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغفر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، خوت کو کہتے ہیں، یہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جس کو جنگ کے موقع پر آدمی اپنے سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے پہنتا تھا، گویا اس طرح کی میں جیسے کن ٹوپی ہوتی ہے کہ سردی کے زمانے میں آدمی جب پہنتا ہے سر اور چہرے کو سردی سے بچانے کے لیے، اس طرح یہ زرہ اس کو خوت کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوت یعنی لوہے کی اس ٹوپی کو بیان کر رہے ہیں. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق باستار کعبۃ فقال اقتلوه. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. یہ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں فتح ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کا 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے مدینہ منورہ سے روانگی کا مکے والوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اگر پتہ چل جاتا تو یہ لوگ بھی گویا مقابلے کے لیے تیاریاں کرتے، اور ظاہر اگر مقابلہ ہوتا تو خون خرابہ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہاں اس کی نوبت نہ آوے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی اور خاص طور پر اس بات کا اہتمام بھی کیا تھا کہ آپ کے اس طرح لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہونے کا مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، سارے ناکے بند کر دیے تھے جہاں سے خبریں پہنچ سکتی تھی، بلکہ ایک صاحب کی طرف سے باقاعدہ مکے والوں کو اطلاع دینے کے لیے خط بھیجا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حضرات صحابہ کو بھیج کر اس خط کو لے کر جو عورت جا رہی تھی اس سے تلاشی لے کر وہ خط منگوایا، وہ آخر تک مکے والوں کو پتہ نہیں چلا. جس صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اس صبح کو فجر سے پہلے مکہ والوں کو پتہ چلا. اب یہ حال، یہ وہ وقت نہیں تھا کہ وہ جوابی مقابلے کے لیے تیاریاں کرتے، اور جو ہے اچانک اس طرح اتنا بڑا لشکر لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو مکے والوں پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ مقابلے کی نوبت نہ آوے, بغیر مقابلے ہی کے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے, اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قتل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. البتہ کچھ لوگ چند گنے چنے ایسے تھے جن کے جرائم اور جن کے گناہ اور جن کی طرف سے صادر جو ہے قصور ایسے سخت تھے جن کو معافی دی جا نہیں سکتی تھی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے, جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو امن ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے اعلانات کہ کوئی بھی آدمی ان میں سے کسی بھی شکل کو اختیار کر کے آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا. آخری جملہ جو تھا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہو, یہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود چند گنے چنے افراد ایسے تھے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو امن نہیں ہے, ان کے جرائم ذرا سخت تھے. اس سے پہلے ان سے کچھ ایسے جرائم پیش آئے تھے جو معافی کے قابل نہیں تھے. ان کی تعداد کے سلسلے میں اہل سیر میں اختلاف ہے. محمد ابن اسحاق 8 کہتے ہیں, اہل سیر عام طور پر 11 بتلاتے ہیں, لیکن علامہ مغلطائی جو ہیں انہوں نے مختلف روایتوں کو جمع کر کے ان کی تعداد کل 15 بتلائی ہے. 11 مرد اور 4 عورتیں ایسے تھے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ان کو پناہ نہیں, یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں بھی پھر 8 تو وہ نکلے کہ ایمان لے آئے اور ان کی جان بخشی ہو گئی, اور جو 7 ہیں ان 7 میں سے 5 کے قتل ہونے کی نوبت آئی. ایک جو ہے بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور اسی حالت کفر میں مرا, اور ایک کے متعلق اہل سیر کا اختلاف ہے کہ وہ مارا گیا یا نہیں. بہرحال گویا ان 15 میں سے بھی 8 کی تو جان بخشی ہو گئی تھی. تو اب ان میں سے ایک تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن خطل. یہ عبداللہ ابن خطل یہ اسلام لے آیا تھا, مکائی کا رہنے والا تھا, مدینہ منورہ آیا ہجرت کر کے اور مسلمان ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے صدقات اور زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے اس کو بھیجا, اور اس زمانے میں جو صدقات وصول ہوتے تھے جانوروں کے اندر سے زکوٰۃ جو لی جاتی تھی اس کی وصولیابی کے لیے جو ہے وہاں حکومت کی طرف سے آدمی بھیجے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی صدقات کی وصولیابی کے لیے اس کو بھیجا. اس سفر میں ایک انصاری بھی اس کے ساتھ تھے, اس کا ایک غلام تھا جو مسلمان تھا. راستے میں اس نے اپنے غلام کو کھانا پکانے کے لیے کہا اور اس کے بعد وہ سو گیا. غلام کو بھی وہ بھی تھکا ہوا تھا, اس کی بھی آنکھ لگ گئی. یہ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا ابھی پکا نہیں ہے, تو غصے میں اس نے غلام کو قتل کر دیا. یہ جب صدقات لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت ایک قصہ پیش آیا. اب غصے میں غلام کو قتل تو کر دیا, لیکن اس کو خیال آیا یہ تو مسلمان تھا, میں نے اگر اس کو قتل کیا تو کہیں اس کی قصاص میں مجھے نہ مارا دیا جائے. اس لیے اپنی جان کی فکر پڑی تو وہ بجائے مدینہ منورہ جانے کے وہ واپس مکہ مکرمہ چلا گیا. ایک تو ایک مسلمان کو قتل کرنے کا جرم, دوسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام چھوڑ کر کے دوبارہ کافر ہو گیا, مرتد, اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ صدقات کے اونٹ جو لے کے آیا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا. اور مکہ جانے کے بعد اس نے دوبانیاں خریدی, اور وہ دوبانیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذمت میں، ہجوم میں، برائی میں اشعار پڑھتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ یہ خود اتنا بڑا جرم تھا جو ناقابل عفو تھا۔ تو بہرحال یہ سارے جرائم کی وجہ سے وہ جو 15 اشخاص جن کی جان بخشی نہیں ہوئی تھی ان میں یہ بھی تھا۔ یہاں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے روز، تو آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی۔ بس یہاں تو اس لیے لائے کہ لوہے کی ٹوپی کا تذکرہ ہے۔ آگے ہے، فقیل لہ ھذا ابن خطل متعلق باستار کعبہ۔ اس وقت کسی آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ عبداللہ ابن خطل جو ہے کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ یہ وہی تھا، ان 15 میں سے تھا جن کے متعلق امن نہیں دیا گیا تھا، قتل کرنے کا حکم تھا۔ وہی سمجھا کہ شاید اس طرح کروں تو میری جان بخشی ہو جائے۔ جان بخشی اس سے تو ہوتی نہیں تھی، اگر ایمان لاتا تو ہوتی۔ بہت سے جو جن کو قتل کے حکم صادر ہوئے تھے وہ ایمان لائے تھے، لیکن یہ ایمان لانے کے بجائے خالی ایسا ہی لٹکا ہوا ہے۔ آپ کو آ کے بتایا گیا تو آپ نے کہا اس کو قتل کرو۔ چنانچہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے وہی اس کا سر قلم کیا۔ بہرحال یہاں تو حضرت انس کی روایت یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی۔ حدثنا عیسی بن احمد قال اخبرنا عبداللہ بن وہب قال اخبرنی مالک بن انس عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى راسه المغفر۔ یہ بھی وہی روایت ہے، ذرا تفصیل سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ فتح کرنے والے سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی۔ قال فلما نزع، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹوپی آپ نے نکال کے رکھی، جاء رجل فقال له ابن خطل متعلق باستار الكعبہ۔ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عبداللہ ابن خطل کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا۔ فقال اقتلوه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرو اس کو۔ قال ابن شہاب وبلغني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يومئذ محرما۔ ایک دوسرے، یہ ابن شہاب، یہ محمد ابن شہاب جو اس روایت کے راوی حضرت انس سے اس روایت کو نقل کرنے والے، جن کو امام زہری کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ دراصل یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے نکلتا ہے، مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلا، تو میقات یعنی وہ مخصوص جگہیں جن کو بغیر احرام کے پار کر سکتے نہیں، مکہ مکرمہ جانے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں پر یہ مقامات مختلف سمتوں سے جو راستے مکہ مکرمہ جاتے تھے، تو جو لوگ مختلف سمتوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے حج یا عمرے کے لیے، تو ان کے لیے راستے میں آنے والے کچھ جگہوں کو طے کر دیا گیا تھا کہ اس جگہ سے آگے بغیر احرام کے جا سکتا نہیں ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ گویا وہ مقررہ جگہ جس کو احرام کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہاں یہ ہے، ایک آدمی اگر حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو اس سلسلے میں تو سب ہی یہ کہتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ میقات کو یعنی اس جگہ کو بغیر احرام کے پار کر سکتا نہیں ہے، اگر کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ سب ہی یہ کہتے ہیں، سب یہ امام، یہ چاروں امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، سب ہی یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ حجیہ عمرے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے، کسی دوسری غرض سے جا رہا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ حجیہ عمرے کے ارادے سے تشریف نہیں لے جا رہے تھے بلکہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, تو اب وہ آدمی میقات کو بغیر احرام کے پار کر سکتا ہے یا نہیں, یہ مسئلہ اماموں کے درمیان اختلاف کا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے چلا, وہ کسی بھی کام کے لیے ہو, حضرت عمرے کا ارادہ ہو یا کسی اور نوکری کے لیے جا رہا ہے, کسی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے, کسی اور غرض سے جا رہا ہے, تو بھی وہ میقات کو بغیر احرام کے پار کر سکتا نہیں. گویا مکہ مکرمہ کی جو ہے حرمت اور اس کی عظمت اور جو ہے اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ کے ارادے سے جانے والا آدمی میقات سے بغیر احرام کے آگے نہ جاوے, چاہے عمرے کا ارادہ ہو نہ ہو تو بھی باندھو عمرہ کرو, لیکن بارہ احرام باندھے کہیں جا سکتے ہو. جبکہ دیگر ائمہ وہ ہیں جو کہتے ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر حجیہ عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے تو میقات کو بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی دوسری غرض سے جا رہا ہے تو بغیر احرام کے پار کر سکتا ہے. ان کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی, یعنی گویا آپ احرام سے نہیں تھے. آپ کے اس عمل سے استدلال کیا کہ جو ہے بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مکہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا جب سے دنیا پیدا کی ہے تب سے, اور جو ہے اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے ہے, البتہ میرے لیے دن کے ایک حصے میں یعنی صبح سے لے کر عصر تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس روز جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا, جس روز آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تھے, اس روز دن کا ایک حصہ یعنی صبح سے لے کر کے عصر تک کا جو وقت تھا وہ حرمت آپ کے حق میں اٹھا لی گئی تھی. اس لیے اور پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح لوٹ آئی جیسے کہ پہلے تھی, تو امام صاحب نے فرماتے ہیں وہ آپ کے حق میں حرمت اٹھا لی گئی تھی, اس لیے آپ کا اس وقت بغیر احرام کے داخل ہونا صحیح تھا. دوسرے کے اور صحابہ بھی داخل ہوئے لیکن اس کے علاوہ باقی نہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے. بہرحال یہ تو ائمہ کا مسئلہ ہے, اپنی جگہ پر ہر ایک اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں. ائمہ یہ جو اماموں کے درمیان مسائل میں اختلافات ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, تمام ائمہ اپنے اپنے مسائل کی بنیاد جو ہے احادیث اور قرآن کے اوپر ہی رکھتے ہیں, ہر ایک کے پاس دلائل ہیں اور اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی ایک دلیل کو ترجیح دے کر اس کو اختیار کرتے ہیں. بہرحال یہاں تو اس کو ذکر اس نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اس روز لوہے کی ٹوپی تھی. جنازے کی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے جبکہ پہلے ولی پڑھ چکا ہو تو نہیں, ولی کے علاوہ دوسروں نے پڑھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, احناف کے یہاں یہی ہے. قرآن شریف ختم کرنے کے بعد مرحوموں کو ثواب کیسے پہنچایا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے, یا اسی طرح کوئی دوسرے نیک عمل, کوئی بھی عمل کرے دونوں شکلیں ہیں, نیک عمل کرنے کے بعد بھی یوں عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اب تو اپنے فلاں بندے کو میری طرف سے پہنچا دے, یہ بھی یا عمل کرنے سے پہلے یہ عمل میں فلاں کی طرف سے کرتا ہوں اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے تو بھی پہنچ جائے گا, دونوں شکلیں ہیں اس کی. نماز پوری کرنے کے لیے سلام کا دائیں طرف, سلام جب پھیریں تو اس طرح کی جو ہے نگاہ موڑوں کے اوپر ہو, اس طرح پھیرے تو جو ہے اس کا جو رخسار ہے پیچھے والوں کو نظر آنا چاہیے. بندہ کی گھر والی اور بہن جادو آصف کی بنا پر پریشان ہے، شفا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستگیر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما کر اس کے حفظ کا حق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربی، اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما. جہاں جہاں بھی حفظ کے سلسلے جاری ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرما. ہمیں، ہمارے ماتحتوں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما. اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن نصیب فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما, نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر اللہ جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں, اللہ ان کی برات اور رہائی کے فیصلے فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے صالح جوڑ عطا فرما کر اس کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما, جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسلطوں سے مالا مال فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اللہ مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور اور نصرت اور مدد فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے, مظلوم کی حمایت فرما, ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ہمیں ہماری ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتہ.